فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة کی آیت نمبر 156-157. ترجمہ یوں ہے کہ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے, ایسے صبر کرنے والے لوگوں کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے, ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں, جو تصرف ہمارے اندر ہو رہا وہ اللہ میاں کر رہے ہیں, ہم خود اللہ میاں کے اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں. ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو مہتدون جو کہ ہدایت یافتہ فرماتے ہیں. کہ میں اس آیت سے ایک خاص مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں. حقیقی علومت فرماتے ہیں میں اس وقت ایسا مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں جو شاید ابھی تک کانوں میں نہ پڑا ہوگا. ہمارے کانوں میں تو پڑ چکا ہے, موائز پڑھتے رہتے ہیں اور آج کل اس کی بہت ضرورت ہے, لیکن ہمیں بھی اس کا استحضار نہیں ہے. اور اس مضمون کا تعلق اس مصیبت سے نہیں ہے جو اقارب کی موت سے ہو جائے, بلکہ ہر قسم کی مصیبت سے اس کو تعلق ہے. مصائب یعنی مصیبت کی جمع. مصائب بعض خاص ہوتی ہیں جن کا اثر ایک شخص یا چند اشخاص تک محدود ہوتا ہے, اور بعض عام ہوتی ہیں جن کا تعلق عام طور پر سب مسلمانوں سے ہوتا ہے, دونوں قسموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور چونکہ اس وقت مسلمانوں پر عام مصائب کا بھی ورود ہے, عام مصیبتیں بھی بہت ہیں, اس لیے اس مضمون کی بہت ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ انسان کی حالت یکساں نہیں رہتی, بلکہ اس پر مختلف حالات کا ورود ہوتا رہتا ہے, کبھی کچھ حالت کبھی کچھ حالت, کبھی گوارا واقعات پیش آتے ہیں اور کبھی ناگوار. گوارا واقعات کا اثر تو یہ ہے کہ اس سے دل میں نشاط یعنی چستی اور انبساط اور فرحت اور سرور کا غلبہ ہوتا ہے. اس سے دل میں نشاط اور انبساط ہوتا ہے, فرحت اور سرور کا غلبہ ہوتا ہے. یہ تو باطنی اثر ہے, اور ظاہری اثر یہ ہے کہ اس حالت میں انسان جو کام کرنا چاہتا ہے وہ خوشی خوشی کر لیتا ہے, کیونکہ گوارا حالت نشاط ہے. اس حالت میں ایک اندر دل میں چستی ہوتی ہے, نفس خوش ہوتا ہے, ہر کام میں دل لگتا ہے, بلکہ کام کرنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے. اور جو شخص جس کام کا پابند ہے اس کو پابندی کے ساتھ کرتا رہتا ہے. نشاط اور انبساط کی حالت میں دنیا اور دین دونوں کے کام بخوبی چلتے رہتے ہیں. وہ کوئی شخص سستی اور کاہلی یا غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے نہ کرے کچھ, مگر اس حالت نشاط کا اثر یہی ہے کہ اگر کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, صرف ارادے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی چیز مانے نہیں ہوتی. یہ تو ہے گوارا اور خوشگوار واقعات, لیکن ناگوار واقعات ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے دل میں ایک انقباض اور بستگی پیدا ہو جاتی ہے, رنج و غم کا غلبہ ہوتا ہے, طبیعت پجمردہ ہو جاتی ہے, مرجھا جاتی ہے. یہ تو باطنی اثر ہے, اور ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھ کر افعال میں اختلال ہو جاتا ہے, یعنی افعال میں جو ہوتے تھے وہ روز مرہ کے وہ نہیں ہو پاتے, کسی کام میں دل نہیں لگتا, ہر وقت قلب پر ایک فکر سوار ہے جو ہر کام میں ساتھ رہتی ہے, جس کی وجہ سے اول تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا, اور جو ہوتا ہے تو انتظام کی پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا. غرض دین و دنیا دونوں کاموں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. رنج و غم, فکر و پریشانی پھر عمل کے ارادے سے بھی مانے ہو جاتا ہے, ارادے نہیں اٹھتا, کیا کریں, پریشان ہے یا رنج میں ہے یا غصے میں ہے, دونوں میں سب میں, رنج اور غم دونوں میں ایک ہی حال ہوتا ہے, غصے میں بھی یہی حال ہوتا ہے. اور اس سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ارادہ اگر کبھی کیا بھی ہے تو اس کے بقا کو وہ مانے ہو جاتا ہے, اس کو ارادہ جاری نہیں رہ سکتا. فرماتے ہیں حکیم الامت کہ اس وقت مجھے اختلال امور دنیا, یعنی دنیا کے جن امور میں خلل پڑ جاتا ہے اس سے تو بحث نہیں, کیونکہ اول تو اس کا ضرر مقابلے دین کے اشد نہیں, دوسرے امور دنیا کے خلل کا ضرر ایک محسوس چیز ہے, اس کی طرف چند روز میں خود بخود توجہ ہو جاتی ہے. دنیا کا ضرر ہوگا تو ہمیں خود پریشانی ہو جائے گی. مثلا کسی گھر میں دکان ہے, روزانہ دو چار روپئے اس سے آتے تھے, اب پریشانی میں دکان کے بند ہونے سے وہ آمدنی بند ہو گئی, یا وہ لازمت میں جانا چھوڑ دیا تو وہ بھی غیر حاضری لگی, تو دو چار دن کے بعد اس ضرر کا احساس خود بخود ہو جاتا ہے جو دنیاوی ضرر ہوتا ہے. اور جو شخص دنیا کمانے کا جو طریقہ بھی اختیار کیے ہوئے ہے اس کے بند ہونے کا ضرر اسے جلدی محسوس ہوتا ہے, اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میں اعمال دین کے اختلال پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں, یعنی جو اعمال دین ہیں ان میں خلل پڑ جاتا ہے, کہ مصیبت کا اثر دین پر یہ پڑتا ہے کہ معمولات میں اختلال ہو جاتا ہے, خلل پڑ جاتا ہے. انسان مصیبت سے پہلے جن اوقات کا پابند ہوتا ہے, مثلا ذکر یا نماز, تلاوت قرآن وغیرہ, مصیبت کے وقت ان سب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ بعض تو فرائض و واجبات کو بھی ناغہ کر دیتے ہیں. اور جو دیندار کہلاتے ہیں وہ فرائض و واجبات کو تو ترک نہیں کرتے مگر معمولات زائدہ کو وہ بھی ناغہ کر دیتے ہیں. اور ناگوار واقعات کا اثر بہت سخت ہے, کیونکہ یہ دین کا ضرر ہے اور مسلمان کے نزدیک دین دنیا سے مقدم ہے, یعنی دین دنیا سے زیادہ فوقیت رکھنے والی چیز اور قابل ترجیح چیز ہے, اس لیے اس کا ضرر بھی دنیا سے اشد ہے. اور اس پر متنبہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ دین کا ضرر امر محسوس نہیں, کہ دین کا جو یہ ضرر ہو گیا کہ معمولات چھوٹ گئے تو یہ محسوس نہیں ہوتا انسان, کیونکہ ضرر کہاں سے محسوس ہوتا, وہ تو آخرت میں محسوس ہوگا. فرض نماز یا تہجد یا ذکر یا تلاوت قرآن کے ناغہ کرنے سے کوئی ظاہری آمدنی تو بند ہوتی نہیں, تو اس کے ضرر کا احساس بھی جلدی نہیں ہوتا, نیز اس ضرر پر کوئی عزیز یا خیر خواہ بھی متنبہ نہیں کرتا. کہ بھائی کوئی عزیز جی کہے گا میں کیا کرنا ہے, وہ بھی کہ آپ کے اگر معمولات ختم نہیں ہو پا رہے ہیں تو کون ٹوکے گا آپ کو, وہ تو پتا بھی نہیں ہوگا لوگوں کو, اور ہوگا بھی تو کیوں ٹوکیں گے, ہاں دنیا کے ضرر پر ٹوکتے ہیں لوگ. حتیٰ کہ مشائخ و معلمین کی بھی یہی عادت ہے کہ جب ان کے کسی مرید وغیرہ پر مصیبت آتی ہے تو اس کو صرف اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو الٹی سیدھی باتیں نہ بولو, شکایت نہ کرو, جزا فضا نہ کرو, اور عام طور پر صبر و شکر کی تعلیم اس معنی میں کی جاتی ہے. اس پر نظر نہیں ہوتی کہ اس ناگوار واقعے سے ان امور میں خلل پڑ گیا ہے جن کا یہ پہلے سے پابند تھا. یعنی شیخ صاحب نے بھی نصیحت تو کی, نصیحت کی دیکھنا بھائی صبر کرنا, اور دیکھو شکایت وغیرہ مت کرنا, پی جانا, سیکھنا پکارنا نہیں, یہاں تک بات ختم ہو گئی. اور اس کو نہیں کہتے کہ دیکھو ناگوار واقعے سے جو ان امور میں خلل پڑ گیا جس سے تم پہلے سے پابند تھے, کہ دیکھو اس غم کی حالت میں تمہارے معمولات نہ خراب ہونے پائیں, تمہارے فرائض و واجبات ہاں سے جانے نہ پائیں. منشا غلطی کا یہ ہے کہ طاعت معمول, طاعت کی پابندی کو, جو طاعت جن کا حکم ہوا ہے ان کی پابندی کو عموماً حقیقت صبر سے خارج سمجھا جاتا ہے. اس میں صبر کیسے کہتا ہے, اور اس کے خلل کو نقصان صبر پر محمول نہیں کیا جاتا, یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نے خلل ڈال دیا, اگر ہمارے معمولات نہیں ہو رہے ہیں ہمارے غم کی وجہ سے, تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں صبر تو ہاتھ سے نہیں کیا, صبر تو میں پھر بھی کیا, دیکھو میں رو نہیں رہا, شکایت وغیرہ کچھ نہیں کر رہا ہوں اس سے. بس جو شخص مصیبت کے وقت شکوہ شکایت نہ کرے اس کو بڑا صابر اور مستقل مزاج سمجھتے ہیں, گو اس کے معمولات میں کیسا ہی خلل ہو گیا ہو. یہ ایک عام غلطی ہے جس پر عوام تو کیا خواص کی بھی نظر نہیں. اس لیے میں اس وقت اس پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کی نظر ناگوار واقعات کے صرف پہلے اثر پر ہے جو قلب پر واقع ہوتا ہے, اور دوسرے اثر پر جو اعمال پر واقع ہوتا ہے بالکل نظر نہیں جاتی. دوسروں کی تو کیا شکایت, خود صاحب واقعہ کو بھی اس پر نظر نہیں ہوتی. اگر کسی وقت کسی کی نظر ہوئی بھی تو صرف اس قدر کہ پریشانی میں فرائض و واجبات میں اگر خلل آنے لگا تو دینداروں کو اس وقت کچھ تنبہ ہوتا ہے, مگر سنن اور مستحبات کے اختلال پر ان کو بھی بہت کم تنبہ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سنتوں اور مستحبات کے متعلق یہ اعتقاد جمع ہوا ہے کہ ان کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں, اس لیے ان کے ناغا ہونے کو یہ سہل بات سمجھتے ہیں. لیکن ہے تو منطق صحیح کہ جب بھائی ان کے کرنے میں ثواب ہے مستحب ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں, تب غم کی حالت ہے چھوڑو جانے تو. یہ غلط خیال ہے لیکن, کیونکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصوص میں غور کرنے سے, یعنی قرآن و حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنن زائدہ اور مستحبات کا یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک ان کو معمول نہیں بنایا اور شروع نہیں کیا, اور جب ان کو شروع کر دیا تو ان کا حکم بدل جاتا ہے. چنانچہ ایک حکم تو عین اس وقت ہے جب وہ عمل کر رہا ہو, وہ یہ کہ شروع کرنے کے بعد مستحب کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے دو رکعت نفل کی نیت باندھی تو وہ دو رکعت اب واجب ہو گئی آپ کی, اگر توڑیں گے پھر پڑھنی پڑے گی. حالانکہ تھی نفل, جس نفل کام کو شروع کر دیا اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور ایک حکم عام ہے جو عین اس وقت کے لیے تو نہیں ہے جس وقت وہ کام ہو رہا ہو یا وہ عمل ہو رہا ہو, وہ یہ کہ جس مستحب کو معمول بنا لیا جائے اور کچھ عرصے تک اس پر مواظبت کر لی جائے, پابندی کر لی جائے, اب اس کا ناغہ کرنا اور مواظبت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. اور اس کی دلیل ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا, یعنی اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا, اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی اس حالت پر ناگواری اور کراہت ظاہر فرمائی. اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک مستحب کو معمول بنا کر ترک کر دینا مذموم اور مکروہ ہے. اس میں بخاری میں یوں باب بند ہے امام بخاری نے کہ جو شخص رات کو اٹھا کرتا تھا اس کے لیے ترک قیام مکروہ ہے, کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ شکل بن گئی اس کی کہ وہ عبادت سے اعراض کر رہا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے نیکی کی عادت پر مداومت کا مستحب ہونا نکلتا ہے. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مداومت اگرچہ واجب نہ ہو تب بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں. مداومت تو واجب نہیں ہے نفل کی, لیکن اس کا چھوڑنا جائز نہیں. اسی لیے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل وغیرہ کا بس اتنا ہی پابند ہو جس کو نبھا سکے, ورنہ شروع ہی نہ کرے. اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے, اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جب ایک کام کا پابند ہو پھر اس میں فتور ہونے لگے تو اب اس کا خلل بڑھ جاتا ہے. چنانچہ اس عمل پر تو پھر عمر بھر پابندی نصیب نہیں ہوتی, اور اس سے گزر کر دوسرے اعمال پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. آج تو تہجد میں فتور آیا, کچھ دنوں میں صبح کی نماز کی پابندی بھی نہ رہے گی, پھر وقت کی پابندی بھی نہ رہے گی, پھر نماز قضا ہونے لگے گی, اور یہ سارا فساد ایک مستحب کی پابندی چھوڑنے سے شروع ہوا. اس کے علاوہ معمولات میں ترک کر دینے میں ایک اور خرابی اس سے بھی زیادہ سخت ہے, وہ یہ ہے کہ شریف طبیعتیں جو ہوتی ہیں ان کی خاصیت یہ ہے, اور مسلمان سب شریف ہی ہوتے ہیں, کہ جب وہ کسی سے ایک خاص قسم کا برتاؤ شروع کرتے ہیں, شریف آدمی جب کسی سے ایک خاص قسم کا برتاؤ شروع کرتا ہے تو جب تک اس برتاؤ کا وہ نباہ کرتا رہتا ہے اس وقت تک تو ان کے دل میں تعلق بھی بڑھتا رہتا ہے, اور جب وہ برتاؤ چھوٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے اسی صاحب برتاؤ ہی کے دل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ایک جگہ میں جاتا تھا ہر ہفتے، اب جانا چھوڑ دیا تو اب میرے ہی دل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی دوبارہ جانے سے، دکھاتے ہیں حجاب آ جائے گا اور اس کے دل میں تو جو ہوگا وہ ہوگا. پھر جب دوسرے کو بھی اس رکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ بھی رکنے لگتا ہے. اور یہاں معاملہ کس سے ہے؟ اللہ تعالی سے. اسی طرح جب کوئی شخص تہجد یا ذکر و شغل شروع کرتا ہے تو جب تک وہ ان کا پابند رہے اس وقت تک اس کے دل میں حق تعالی سے تعلق اور محبت کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جب پابندی چھوٹی تو پہلے اس کی طبیعت میں افسردگی اور پژمردگی پیدا ہو جاتی ہے. حق تعالی سے اس کو ایک قسم کی ندامت سی آتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب حق تعالی کے ہاں میرا وہ رتبہ اور وہ قدر نہیں رہی جو پابندی اعمال کے وقت تھی. یہاں تک کہ بعض دفعہ یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں مردود ہو گیا، تو پہلے خود اس کے دل میں حق تعالی سے حجاب اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر سچ مچ ادھر سے بھی بودھ اور حجاب ہو جاتا ہے. پس ترک معمول سے اول اس شخص کے دل میں افسردگی کا پیدا ہونا یہ پہلا حجاب ہے، اور محبت کا خاصہ ہے تو اس کو نشاط اور انبساط سے ترقی ہوتی ہے اور افسردگی سے اس میں کمی آتی ہے. محبت نشاط اور انبساط سے بڑھتی ہے، ترقی ہوتی ہے. یہاں بیوی میں محبت کی تدبیر معلوم ہو گئی. محبت کا خاصہ ہے کہ اس کو نشاط اور انبساط سے ترقی ہوتی ہے. محبت بڑھانا ہے تو خوشگوار ماحول رکھو، اور افسردگی سے اس میں کمی آ جاتی ہے، محبت میں ہی کمی آ جاتی ہے. جب ایک دفعہ دل میں افسردگی اور پژمردگی پیدا ہوئی تو تعلق سابق میں ضرور کمی آتی ہے. پھر یہ خیال پیدا ہونا کہ میں مردود ہو گیا، یہ دوسرا حجاب ہے. اس وقت اس کے دل میں سے محبت نکل جاتی ہے، چونکہ اب تو سمجھ رہا کہ میں تو مردود ہی ہو گیا، تو اب محبت کہاں باقی. یہ دماغ میں سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نعوذ باللہ میں مردود ہو گیا، اسی لیے ہمارے اہل اللہ اس سے بہت بچاتے ہیں. دل سے محبت نکل جاتی اور قلب خالی ہو جاتا. پہلے درجے میں تو حق تعالیٰ کی طرف سے حجاب نہ ہوا تھا، مگر اب ادھر سے بھی حجاب ہو. اللہ تعالیٰ تو اس سے تعلق کرتے ہیں. جو اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو دو ہاتھ بڑھتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں. بندہ خود ہی اعراض کر کے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں تو مردود ہو گیا اور دل سے اس کی محبت نکل گئی، تو ادھر سے بھی ختم ہو گیا. پھر جب مردودیت کا خیال جم کر اس کے قلب سے محبت حق نکل گئی تو اب وہ واجبات و فرائض میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، کیونکہ جو واجبات و فرائض کی میں پابندی ہے اس کی وجہ صرف اللہ کی محبت ہے. دھن لگی رہتی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے. اور اب وہ پھر گناہوں پر اقدام کرنے لگتا ہے اور دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مردود ہو گیا. اب جب میں مردود ہی ہو گیا تو نفس کی لذات میں اب کیوں کمی کروں؟ یہ تیسرا حجاب ہو گیا، اور اس وقت محبت مبدل بے عداوت ہو جاتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا رنگ ہوا، صرف اس وجہ سے کہ معمولات جن کی وہ پابندی کرتا تھا اب اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعض اوقات کفر کی سرحد سے قریب ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایمان تک سلب ہو جاتا ہے. حضرت سلطان نظام الدین اولیاء نے حجابات کی سات قسمیں رکھی، ان میں سے ایک یہ غفلت و اعراض بھی ہے جس کا اثر افسردگی ہے، اور بقیہ چھ درجے ہیں جن کا نام حجاب اور تفاصل اور سلب مزید اور سلب قدیم اور تسلی اور عداوت ہے. اس لیے مستحبات جن کا معمول ہو جائے ان کو ترک کرنا یہ آسان اور اچھی بات نہیں، اس کا اثر بہت دور تک پہنچ جاتا ہے. اور اس میں راز یہ ہے کہ آدمی جس قدر مستحبات اور نوافل زیادہ کرتا ہے وہ اسی قدر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر تقرب کے بعد حق تعالیٰ سے بے التفاتی کرنا سخت بات ہے، ایک بار قریب ہو کے دور ہونا یہ سخت بات ہے. پھر حق تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے مذاق کے موافق معاملہ فرماتے ہیں، کیونکہ عالم ظاہر عالم غیب کا نمونہ ہے. پر جیسا ہمارا مذاق یہ ہے کہ جس کو اپنے سے تعلق زیادہ نہیں ہوتا اس کی بے التفاتی زیادہ ناگوار نہیں ہوتی، اور تعلق بڑھا کر جو التفاتی اور بے اعتنائی کرتا ہے اس پر زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے ہی حق تعالیٰ کے ساتھ جن کو معمولی تعلق ہے ان کی غفلت اور بے اعتنائی پر زیادہ قہر نہیں ہوتا، اور جو تعلق بڑھا کر مقرب بن کر غفلت و بے التفاتی کا برتاؤ کرتے ہیں ان پر زیادہ قہر ہوتا ہے. بس جو لوگ مستحبات اور نوافل پر مواظبت پابندی کر کے فکر کے مواظبت کرتے ہیں وہ درباری بن کر دربار سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں, اور بادشاہ کا درباری اگر دربار سے بلا وجہ بلا عذر کے غیر حاضر ہونے لگے تو اس پر بنسبت غیر درباری کے زیادہ عتاب ہوگا. اگر ترک مواظبت مستحبات پر جو تھی وہ اسے گزر کر فرائض و واجبات میں بھی کوتاہی ہونے لگے اور گناہوں پر بھی اقدام کرنے لگے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بادشاہ کا مقرب ہونے کے بعد نافرمانی اور گستاخی کرنے لگے, اور ظاہر ہے کہ مقرب کی گستاخی پر جس قدر عتاب ہوگا وہ ایک غیر مقرب مثلا دیہاتی یا گنوار کی گستاخی پر اتنا عتاب نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ ناگوار واقعات کا یہ اثر بہت سخت ہے کہ ان سے بعض اوقات اعمال میں کمی ہونے لگتی ہے, اور لوگ مصائب کا حق صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر شکوہ و شکایت نہ کیا جائے, اور اسی کو کمال صبر سمجھتے ہیں, اور اس پر کسی کی نظر نہیں کہ ناگوار واقعات کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اس وقت اعمال سابقہ میں کمی نہ کی جائے. یہ صبر کا حصہ ہے جس کو بتانا چاہ رہے ہیں, واقعی کوئی نہیں بتاتا یہ, یعنی ملومت کا کمال ہے کہ لوگ جو ہیں بس شکوہ شکایت نہیں کیا روئے دھوئے نہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کمال صبر ہے, اور اس پر کسی کی نظر نہیں کہ ناگوار واقعات کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس وقت جو اعمال پہلے ہوتے تھے ان میں کمی نہ کی جائے, اس کو تو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ معمولات ترک کرنے کا ضرر بنسبت شکوہ شکایت کے ضرر کے بہت زیادہ ہے, کیونکہ شکوہ شکایت کا اثر محدود ہے, اس میں انسان کسی قدر معذور بھی شمار ہو سکتا ہے, اور تقلیل اعمال کا ضرر بہت بڑا ہے, دور تک پہنچتا ہے, اور اسی لیے مصیبت کے وقت معمولات پر جمع رہنا یہ صبر کا جزو اعظم ہے. یہ فرمان حکیم الامت, باقی یہی بات ہے. یہ جو ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ذرا سی کوئی غم کی بات آئی تو ہم معمولات چھوڑ بیٹھے, اپنا کام چھوڑ بیٹھے, یہ تو بات صحیح نہیں ہے, اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اس مضمون پر تنبہ کرنے کے لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مصیبت کے ہلکا کرنے کا ایک طریقہ بتلایا, جس پر عمل کرنے سے یہ اثر تقلیل فی الاعمال ظاہر نہیں ہو سکتا, یعنی اس پہ عمل کریں گے تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی, کیونکہ ناگوار واقعات سے اعمال میں کمی کا سبب غم ہے اور اس کا غلبہ ہے. بس اگر کسی تدبیر سے غم اور رنج کو ہلکا کر دیا جائے تو اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ صبر کا ایک حصہ یہ ہے کہ رنج و غم کو ہلکا کرو نہ کہ بڑھاؤ. اس آیت سے جو تلاوت کی گئی اس سے پہلے حق تعالیٰ نے بعض مصائب کا ذکر کیا ہے, فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور البتہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف سے, ہر وقت لگا رہتا کچھ نہ کچھ دشمن بن گیا, یعنی تم کو دشمنوں کی طرف سے اندیشہ اور خوف بھی پہنچے گا, اور جو یعنی کسی وقت تم پر فاقہ بھی آئے گا. اب ایسے خاصا کھاتا پیتا آدمی اس واسطے کھانا تیار نہیں ہے, گھنٹہ دو گھنٹہ تو اس کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو ادھر نے فرمایا دیکھو ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے, وہ ہر ایک کی آزمائش چاہے کتنے ہی امیر ہو اس کی کچھ نہ کچھ آزمائش آ جاتی ہے بھوک سے, اور خوف سے تو آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کلام ہے, کہیں غلط ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے آزمائیں گے اور کس سے آزمائیں گے, اور مال کے نقصان سے آزمائیں گے اور جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور پھلوں کے نقصان سے آدمی ثمرات, اس میں ہر طرح کے ثمرات ہیں. بعض کے نزدیک ثمرات کی تفصیل باغات اور کھیتیاں ہیں, اور بعض کے نزدیک اولاد ہے کیونکہ وہ ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. تو اس طرح حق تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تم پر یہ واقعات آئیں گے, دوسرے یہ بھی بتلا دیا کہ ان واقعات سے ہم تمہارا امتحان لیں گے. یہی ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اور خود بھی کچھ نہ ہوتا تو اس سے مصیبت ہلکی ہو جاتی, اگر اور بھی کچھ نہ ہوتا تو اسی سے مصیبت ہلکی ہو گئی, کیونکہ امتحان کا لفظ سنتے ہی مخاطب کو فکر ہو جاتی ہے کہ مجھے اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں. اور قاعدہ ہے کہ انسان امتحان کے وقت اپنے حواس و عقل کو جمع کر کے مجتمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کام آئے. پس یہ سن کر یہ واقعات بطور امتحان کے آئیں گے, ہر شخص کی کوشش کرے گا کہ ان مواقع میں تیار رہے اور از خود رفتہ نہ ہو جائے. دیکھیں بچوں کو بھی, میاں فلاں تاریخ سے امتحان ہو رہا, فلاں تاریخ کو فلاں چیز کا, اب بچہ تیاری کرتا, جانتا ہے کہ وہ امتحان اس لیے ہے کہ میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا, دیکھو ہم تمہارا امتحان نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے نتیجہ پہلے سے, لیکن اس لیے فرمایا کہ ہم تیاری کریں. بس اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو مصائب کے وقت بدحواس نہ ہونا, بلکہ جب مصیبت آئے اس کو امتحان سمجھ کر کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ لوگ آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ کو آیت رحمت سمجھتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں کہ ہر ہر آیت سے یہ رحمت ٹپکتی ہے. چنانچہ اس آیت میں کتنی بڑی رحمت کا مضمون ہے کہ ہم کو مصائب کے لیے پہلے سے تیار کر دیا تاکہ عین وقت پر ہم بدحواس نہ ہو جائیں, بلکہ یوں کہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, کہ یہ تو وہی بات ہے جس کا وعدہ ہم سے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر دیا تھا. یہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ انسان کی مرضی کے موافق سارے کام نہیں ہوتے, بلکہ بعض اوقات ناگوار اور خلاف طبع کام بھی پیش آتے ہیں. اگر سب کام اسی کی مرضی کے موافق ہوا کرتے تو یہ ہلاک ہو جاتا, کیونکہ اس صورت میں یہ تو اپنے لیے راحت ہی تجویز کرتا, اور راحت کا خاصہ ہے بے فکری اور اس سے ہوتی غفلت. پس دوا میں راحت سے یہ غفلت میں پڑ جاتا اور گناہوں پر ہو جاتا دلیر, اور یہ اس کے لیے سراسر ہلاکت ہوتی. اس لیے حق تعالیٰ نے سب کام اپنے مرضی کے نہیں رکھے بندوں کے, بلکہ اسی لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں مبتلا ہو جائیں, بلکہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد کسی ناگوار واقعے کا ایک تازیانہ لگا دیا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ واقعہ تو ہو ہی جاتا ہے, گھڑی میں ایک الٹی سی کی بات ہو گئی, کچھ اور ہو گیا, کبھی نقصان ہو گیا, جس سے کچھ دنوں تک غفلت کا علاج ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے. اور گو یہ واقعات ہم کو ناگوار ہوتے ہیں, مگر ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے حکمت اور منفعت رکھی ہوئی, ہمارا فائدہ ہے, نفع ہے. اگر حق تعالیٰ ہماری مرضی کے موافق ہی سب کام کیا کریں تو ہم کو آخرت کی طرف کبھی توجہ نہ ہو. بس ناگوار واقعات کا پیش آنا بڑی رحمت ہے. اسی لیے حق تعالیٰ اسی طرح سے بعض ناگوار واقعات بھیج دیتے ہیں بندوں پہ, تاکہ بندے سمجھیں کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. غرض ان نصوص سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ صدمے کے وقت ہمارے زخم پر مرہم لگا دیں. فرمایا کہ دیکھو یہ امتحان ہوگا تمہارا, تم گھبرانا نہیں, تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت زخمی رہے, اس لیے ہم ایسے سامان کرتے ہیں جن سے غم تازہ ہو اور صدمے کی یاد دہانی ہو. اسی لیے چاہتے ہیں کہ جب کوئی تعزیت کے لیے آئے تو ایسی بات کہے کہ جس سے اور غم بڑھ جائے, اور غم بڑھ جائے. وہ غم کو بڑھانا چاہتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ سمجھو کہ یہ ناگوار واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہماری تنبیہ اور اصلاح کے لیے بھیجے جاتے ہیں, جن سے مقصود یہ ہے کہ ہم چوکنے ہو جائیں, ہمیں تنبہ ہو جائے اور ہم اعمال کی اصلاح کر لیں. یہ مقصود نہیں ہے کہ بس رات دن ناگوار واقعات ہی کا سبق رٹتے رہیں اور زخم کو نوچتے رہیں اور اس میں پڑھ کر اصل مقصود کو بھول جائیں اور پھر معاملات وغیرہ خراب ہو جائیں اور اس کا انجام آپ نے بھی سن لیا کیا ہوتا. آخر میں کہتے ہیں, میں یہاں تک پڑھوں گا, میں بقسم کہتا ہوں اور اس سمجھنے سے زیادہ کوئی ذریعہ تسلی کا نہیں, کہ ناگوار واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں. چلیے آئندہ پھر انشاءاللہ باقی, کہ مضمون ہے تو طویل, خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے جو اہم چیز سمجھ میں آئی, سمجھ لیجئے کہ حکیم الامت نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو جب کوئی غم کی بات آ جائے چاہے چھوٹی یا بڑی, اس وقت ایک تو ضرور یہ ہے کہ بھائی شکایت شکوا شکایت نہ کرو, کیونکہ وہ صبر کے خلاف ہے. کیا شکوا شکایت کر سکتے ہیں, اسے ہے ہی صبر کے خلاف. رونا دھونا مت مچاؤ, غم کو مت بڑھاؤ. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ غم کی وجہ سے تم اپنے معمولات میں فرق نہ آنے دو, اس پہ ثابت قدم رہو. استقامت اور استقلال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت اور صفت ہے. پہاڑ تھے وہی مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے. استقلال و استقامت ہونا چاہیے. استقلال و استقامت کیا ہے؟ تو غم کی بات آ گئی, معاملات چھوڑ بیٹھے. ارے کسی طرح سے معاملات, بلکہ غم کی بات یا فکر کی بات آ جائے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, نہ کہ معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اس وقت جب غم ہوتا ہے تو دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی پہلے سے اس کے اوپر ٹریننگ نہیں ہو گئی ہے تو وہ معاملات کو چھوڑ بیٹھے, یعنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو بیان فرمایا کہ ملومت نے کہ دیکھو غم کے وقت یہ مت ہونے دو, اور پھر اگر غم کے وقت تم اپنے معاملات وغیرہ کو, جو ضروری کام ہے, جو اللہ کا حکم ہے, اس کو بجا لائے. کیونکہ معاملات کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے, چاہے کیسی غم ہو. غم میں اگر معاملات چھوڑ دیا تو صبر کے خلاف ہے. جس صبر کی تعلیم کی جا رہی ہے وہاں اس کا پرکھنے کا وقت وہی ہوتا ہے. غم رنج, غم ناگواری یہ تو ہوگی, اس وقت اپنے معاملات کو پکڑے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو قائم رہے. اور یہی صبر ہے. صبر نام ہے استقامت کا اور استقلال کا, ڈگمگائے نہیں. جو کام کر رہا ہے روز کرتا رہے کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میرا اپنا یہ ہے مشاہدہ کہ سب سے جو ہمارے اندر کمی ہے تو بہت مقامات ہیں, شکر ہے اور توکل ہے اور تحمید ہے, اعمال ہے, نماز ہے. لیکن سب سے زیادہ جو کمی ہمارے اندر ہے, اور ہمارے اندر کیا, ہمارے احباب میں بھی, میرے اندر بھی, اور میں دیکھتا ہوں مسلمانوں میں بالعموم ہے, وہ صبر کی. یہ جو لایانی کلام ہوتا ہے اس میں کیا چیز ہے؟ صبر نہیں. ایک چیز دماغ میں آئی اس کو بول دیا. ارے دماغ میں آئی ہے نا ابھی تمہارے, ابھی تھوڑا صبر کرو, تھوڑا رک جاؤ, سوچو کہ یہ اس کو بولنے سے کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, پٹ سے بول دیا. اکثر لوگوں کو یہ مرض ہے, اکثر لوگوں کو صبر کی مرض سے یہ بھی ٹھیک ہوگا. عورتوں کو بھی یہی مرض ہے, بالکل صبر تو ہے ہی نہیں. بہرحال اس کو جتنا ہم پکا کریں گے, جتنا اس کا خیال رکھیں گے. ابھی یہ خط آیا ہے پچھلی مطلب جو بیان گیا تھا اس سے متاثر ہو کے انہوں نے لکھا ہے کہ بالکل یہ بات مشاہدے میں آ گئی کہ بس ناگوار امور پہ اتنا یاد کر لو کہ مجھے صبر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرما دیتے تھے. ہم اسی کو بھول جاتے ہیں کہ صبر بھی ایک چیز ہے, دماغ میں نہیں ہوتا, استحضار میں نہیں ہوتا. استحضاری تو اصل چیز ہے. جب کوئی ناگوار عمر ہے تو بس صبر کرنا ہے, چپ چاپ سے بھی ہٹ جاؤ, ابھی کچھ بولو مت, ذرا صبر کر لو, رک جاؤ. صبر کے معنی رکنے کے. چلیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ کی وجہ سے مجھے بھی خود اپنے کو نصیحت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے.